شیف آقا کی زیارت کا ملا ان صحابیات پر لاکھوں سلام.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعات 33 صفحات پر مشتمل رسالے نور کا کھلونا صفحہ نمبر 1 پر ہے. ایک مرتبہ حضرت سیدنا شیخ محمد بن سلیمان جزولی علی رحمت اللہ الکوی وضو کرنے کے لیے ایک کنویں پر گئے، مگر اس سے پانی نکالنے کے لیے کوئی چیز پاس نہ تھی. آپ پریشان تھے کہ کیا کریں. اتنے میں ایک اونچے مکان سے بچی نے دیکھا تو کہنے لگی، یا شیخ آپ وہی ہیں نا جن کی نیکیوں کا بڑا چرچا ہے، اس کے باوجود آپ پریشان ہیں کہ کنویں سے پانی کس طرح نکالوں. پھر اس بچی نے کنویں میں اپنا لعاب یعنی تھوک ڈال دیا. تھوڑی ہی دیر میں کنویں کا پانی بڑھنا شروع ہو گیا، حتیٰ کہ کناروں سے نکل کر زمین پر بہنے لگا. شیخ نے وضو کیا اور اس بچی سے کہنے لگے، میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ تم نے یہ مرتبہ کیسے حاصل کیا. اس بچی نے جواب دیا، میں رسول کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھتی ہوں. یہ سن کر حضرت شیخ سلیمان جزولی علی رحمت اللہ القوی نے قسم کھائی کہ میں دربار رسالت میں پیش کرنے کے لیے درود و سلام کی کتاب ضرور لکھوں گا. پھر آپ نے دلائل الخیرات نامی کتاب تحریر فرمائی جو بہت مشہور ہوئی. دولت جو چاہو دونوں جہاں کی کر لو وظیفہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پائے مراد دونوں جہاں میں پائے مراد دونوں جہاں میں جس نے پکارا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا وہ بچی کیسی باکمال تھی کہ پیارے پیارے آقا، میٹھے میٹھے مصطفیٰ، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الدحا، دافع جملہ بلا، شافع روز جزا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک کثرت سے پڑھنے کی بنا پر اسے ایک عظیم مرتبہ حاصل ہوا. ایسا عظیم مرتبہ کہ اس نے کنویں میں تھوک ڈالا تو کنویں کا پانی کناروں سے بہنے لگا. یہ بچی با کرامت تھی، سبحان اللہ. اب ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اپنا لعاب کسی پانی میں، حوض میں، تالاب میں، کنویں میں ڈال دیں. نہیں، ہمیں نہیں ڈالنا چاہیے، ہمیں نہیں تھوکنا چاہیے. ہاں، اس کمال والی بچی کی طرح ہمیں اپنے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے. کھڑے ہوں، چل رہے ہوں، بیٹھے ہوں، لیٹے ہوں، ہماری کوشش ہو کہ ہم درود پاک کثرت سے پڑھتے رہیں. صلی اللہ علی محمد پورا درود ہے، صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی مکمل درود پاک ہے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ بھی پورا درود پاک ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ بھی مکمل درود پاک ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، فیضان صحابیات کے سلسلے میں حاضری ہے، آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن کی مبارک زندگی کے جو روشن پہلو ہیں اس کو دیکھتے ہیں اور اس سے مدنی پھول حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گزشتہ چند سلسلوں سے امت کی مائیں، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام امت پر باپ کی طرح ہیں، تو آپ کی ازواج مطہرات امت کی مائیں ہیں، اس لیے انہیں امہات المؤمنین عربی میں کہا جاتا ہے۔ تو پچھلے چند سلسلوں سے امہات المؤمنین کا ذکر خیر ہم کرنے سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل حضرت سیداتنا جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بھی ہم مومنوں کی ماں ہیں، ان کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اور رحمتوں سے دامن بھریں گے۔ چنانچہ شرح زرقانی جلد 3 صفحہ 803 پر ہے کہ حضرت سیداتنا جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا غزوہ مریسیع، جس کا دوسرا نام غزوہ بنی مستلق ہے، اس میں قیدی بنی تھی۔ یہ غزوہ کیوں ہوا، اس کا پس منظر ملاحظہ فرمائیے۔ یہ ایک مقام کا نام ہے مریسیع، مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفم و تعظیمہ سے 8 منزل دور۔ یہاں قبیلہ رہتا تھا جس کا نام ہے قبیلہ خزاعہ، اور اس کا خاندان بنو مستلق یہاں آباد تھا۔ اس قبیلے کے سردار حارث بن زرار، اس نے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفم و تعظیمہ پر فوج کشی کے لیے لشکر جمع کیا، یہ خبر مدینہ منورہ پہنچی زادہ اللہ شرفم و تعظیمہ۔ تو 2 شعبان سنہ 5 ہجری کو ہمارے نبی رسول ہاشمی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اپنا جانشین مقرر کیا حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور آپ لشکر کے ساتھ اس غزوے میں روانہ ہوئے۔ اس غزوے میں دیکھو، ایک اصطلاح ہے غزوہ، ایک ہے سریہ۔ غزوہ وہ ہے جس جنگ میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام لشکر میں خود شامل ہوئے، اور سریہ وہ لشکر جسے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روانہ کیا مگر اس میں شامل نہ ہوئے۔ تو اس غزوے میں حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سیداتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ دونوں امت کی مائیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھیں۔ جب حارث بن زرار جو قبیلے کا سردار تھا، اسے خبر ملی کہ اللہ کے محبوب لشکر کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں، اس پر دہشت سوار ہو گئی، وہ اور اس کی فوج منتشر ہو گئی، مگر خود مریسیع کے مقام پر جو باشندے تھے انہوں نے لشکر اسلام کا سامنا کیا اور جم کر مسلمانوں پر تیر برسانا شروع کی۔ لیکن جب مسلمانوں نے یک بارگی حملہ کیا تو 10 کفار مارے گئے، ایک مسلمان بھی شہادت سے سرفراز ہوئے، باقی سب کفار گرفتار ہو گئے، ان کی تعداد تھی 700، اس سے بھی زائد، 2000 اونٹ اور 5000 بکریاں مال غنیمت میں صحابہ کرام علیہم رضوان کے ہاتھ آئیں۔ مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو کفار سے جنگ کے بعد ان کا مال مسلمانوں کے ہاتھ لگتا ہے۔ اب جنگی اعتبار سے تو اس غزوے کی کوئی خاص کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے، مگر بعض واقعات ایسے پیش آئے کہ یہ غزوہ تاریخ اسلام کا ایک اہم اور شاندار عنوان بن گیا۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس میں حضرت سیداتنا جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح واقع ہوا۔ چنانچہ سیرت مصطفیٰ، یہ بھی مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے، 862 صفحات ہیں، اور سیرت مصطفیٰ پر بہترین آسان اور جامع بہترین کتاب ہے. ہر اسلامی بھائی کو، ہر اسلامی بہن کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے. شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علی رحمۃ اللہ القوی لکھتے ہیں، حضرت سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا قبیلہ بنی مصطلق کے سردار اعظم حارث بن ابو زرار کی بیٹی، غزوہ مریسیع میں جو کفار مسلمانوں کے ہاتھوں میں گرفتار ہو کر قیدی بنائے گئے، انہی قیدیوں میں حضرت سیداتنا جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی. اب قیدیوں کو لونڈی بنا کر، غلام بنا کر مجاہدین اسلام میں تقسیم کر دیا گیا، تو حضرت سیداتنا جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئیں. انہوں نے ان سے مکاتبت کر لی. یعنی مکاتبت کا کیا مطلب ہے سنیے سمجھیے. یہ لکھ کر دے دیا کہ تم اتنی اتنی رقم مجھے دے دو تو میں تم کو آزاد کر دوں گا. حضرت سیداتنا جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اپنے قبیلے کے سردار اعظم حارث بن ابو زرار کی بیٹی ہوں، مسلمان ہو چکی ہوں، ثابت بن قیس نے مجھے مکاتبہ بنا دیا ہے، مگر میرے پاس اتنی رقم نہیں کہ بدلے کتابت ادا کر کے آزاد ہو جاؤں، اس لیے آپ اس وقت میں میری مالی امداد فرمائیں، کیونکہ میرا تمام خاندان جنگ میں گرفتار ہو چکا ہے، ہمارے تمام مال اور سامان مسلمانوں کے ہاتھوں میں مال غنیمت بن چکے ہیں، اور میں اس وقت بالکل ہی مفلس و بے کسی کے عالم میں ہوں. رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کی فریاد سن کر ان پر رحم آ گیا. فرمایا، اگر میں اس سے بہتر سلوک تمہارے ساتھ کروں تو کیا تم اس کو منظور کر لو گی؟ پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ میرے ساتھ اس سے بہتر سلوک کیا فرمائیں گے؟ فرمایا، میں یہ چاہتا ہوں تمہارے بدلے کتابت کی تمام رقم میں خود تمہاری طرف سے ادا کر دوں، اور پھر تم کو آزاد کر کے میں خود تم سے نکاح کر لوں، تاکہ تمہارا خاندانی اعزاز و وقار برقرار رہ جائے. یہ سن کر حضرت سیداتنا جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادمانی و مسرت کی کوئی انتہا نہ رہی. انہوں نے بخوشی اس اعزاز کو منظور کر لیا. چنانچہ میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بدلے کتابت کی ساری رقم ادا فرما دی، اور ان کو آزاد کر کے اپنی ازواج مطہرات میں شامل فرما لیا، اور سیداتنا جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین یعنی مومنوں کی ماں کے اعزاز سے سرفراز ہو گئیں. لشکر اسلامی میں جب یہ خبر پھیلی کہ رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرما لیا، تو تمام مجاہدین ایک زبان ہو کر کہنے لگے، جس خاندان میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح فرما لیا، اس خاندان کا کوئی فرد لونڈی غلام نہیں رہ سکتا. چنانچہ اس خاندان کے جتنے لونڈی غلام مجاہدین اسلام کے قبضے میں تھے، فوراً ہی سب کے سب آزاد کر دیے گئے. سبحان اللہ، کیا برکت ہے ہماری امی جان سیداتنا جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، کہ جن کی برکت سے، جن کے صدقے میں آپ کا سارا خاندان غلامی سے آزاد کر دیا گیا. ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، مفتیہ، محدثہ، مفسرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کرتی، دنیا میں کسی عورت کا نکاح حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح سے بڑھ کر مبارک ثابت نہ ہوا، کیونکہ اس نکاح کی وجہ سے تمام خاندان بنی مصطلق کو غلامی سے نجات حاصل ہو گئی. یہ روایت جو میں نے پیش کی کہ سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، یہ سنن ابی داود، حدیث نمبر ہے 3931. اور طبقات کبریٰ جلد 8 صفحہ 116 پر ہے کہ ام المؤمنین حضرت سیداتنا جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا خوبصورت اور خوش اندام تھی، خوش اندام یعنی اسمارٹ تھی۔ مومنوں کی اس ماں کے حسن کی تعریف کرتے ہوئے حضرت سیداتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، آپ رضی اللہ تعالی عنہا نہایت خوبصورت تھی، آپ کو دیکھنے والا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ مجمع الزوائد حدیث نمبر 9772۔ تمام امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن کے لیے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے برابر برابر وظائف بیت المال سے مقرر کر رکھے تھے۔ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین غیظ المنافقین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس عمل کو جاری رکھا اور 12,000 درہم مقرر کیے، لیکن حضرت سیداتنا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیداتنا جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے 6,000 درہم مقرر کیے۔ بعد میں ان دونوں کے لیے بھی دیگر امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن کے برابر وظیفہ مقرر کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی کی ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، مسلم شریف حدیث نمبر 3989، ہماری امی جان سیداتنا جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پہلا نام کیا تھا سنیے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تبدیل کر کے کیا رکھا یہ بھی سنیے۔ آپ کا پہلا نام تھا براہ، براہ یعنی نیکی، احسان۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ نام تبدیل کر کے جویریہ رکھا۔ مرآت جلد 6، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں اسی حدیث کے تحت، حضور علیہ السلام نے برہ نام اس لیے بدل دیا کہ اگر آپ اپنی ان بیوی صاحبہ کے پاس تشریف لائیں تو کہا جائے کہ آپ برہ یعنی نیکی کے پاس آئے، کہ اس کا مطلب یہ بن جاتا ہے کہ نیکی سے نکل کر آئے تو نعوذ باللہ برائی میں آئے، استغفر اللہ۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ آپ برے نام یا نامناسب نام تبدیل فرما دیا کرتے تھے۔ اب ناموں کا سلسلہ بہت اہم ہے، اور سدھ ہوتی نہیں نام رکھنے والوں کو، دینی معلومات ہوتی نہیں ہے اور کچھ کے کچھ نام رکھ لیتے ہیں، جیسے مدنی چینل کے سلسلے جو کہ مشہور عالم سلسلہ ہے مدنی مذاکرہ، جس میں امیر علیہ سنت جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ دارالفتا کے اسلامی میں بتا رہے تھے کہ ایک شخص نے اپنی بچی کا نام رکھا خناس، استغفر اللہ، جی قرآن پاک سے نام رکھنے تو خناس، اب وہ خناس نام رکھ لیا۔ اب بتائیں کہ ایک نے نام رکھا فبیہ، پوچھا کہ بھئی یہ کیا رکھا آپ نے، کہا کہ جو قرآن پاک میں آتا نا فبیہ یہ آلائی ربکما تکذبان، تو فبیہ اسی نسبت سے۔ اللہ کے بندے، قرآن پاک میں تو شیطان کا نام بھی ہے، فرعون کا نام بھی ہے، ابو لہب کا نام بھی، کیا ان ناموں پر نام رکھ لیں؟ تو علماء سے مشورہ کرنا چاہیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں پر نام رکھنا چاہیے، اور اسلامی بہنوں کا، بچیوں کا نام امہات المؤمنین کے نام پر رکھنا چاہیے۔ دیکھیے آج جس ام المؤمنین کا، ہم مومنوں کی ماں کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان کا کتنا پیارا نام ہے، اور یہ نام بھی آقا نے رکھا ہے، سبحان اللہ۔ جویریہ کتنا پیارا نام ہے، صفیہ کتنا پیارا نام ہے، ام سلامہ کتنا پیارا نام ہے، خدیجہ کتنا پیارا نام ہے، عائشہ کتنا پیارا نام ہے۔ تو امہات المؤمنین کے ناموں پر نام رکھیں، صحابیات ولیات صالحات کے نام پر نام رکھیں، معاذ اللہ کسی ناچنے والی کے نام پر نام رکھیں گے، کسی گانے والی کے نام پر نام رکھیں گے، کسی لیڈر کے نام پر نام رکھیں گے، تو تک بنتی نہیں بنتی۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اسلامی نام رکھنے چاہیے، بھڑکیلے نام نہیں، اسلامی نام، پاکیزہ نام، ناموں کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ تو اسلامی بہنوں کے نام، مدنی منیوں کے نام، صحابیات کے نام پر، صالحات کے نام پر، ولیات کے نام پر، اور مدنی منوں کے نام، انبیاء کے ناموں پر، آقا کے ناموں پر، صحابہ کے ناموں پر، اولیاء کے ناموں پر رکھنا چاہیے. اچھا، اب بعض اولیاء کے القابات ہوتے ہیں، معین الدین، دین کا مددگار، یہ نام نہیں ہے، یہ لقب ہے. انہوں نے دین کی خدمت کی تو لوگوں نے کہا معین الدین ہے، محی الدین، یہ نام نہیں ہے دین کو زندہ کرنے والا، یہ لقب ہے. ہمارے غوث پاک شہنشاہ بغداد علی رحمت اللہ الجواد نے دین کی خوب خدمت کی تو لوگوں نے کہا آپ دین کو زندہ کرنے والے ہیں. اسی طرح اور دیگر بزرگوں کے القابات ہیں، القابات پر نہیں. ہاں، اگر رکھنا چاہے تو غلام معین الدین رکھیں، غلام محی الدین رکھیں. اور غوث پاک کے نام کی برکت لینی ہے، سبحان اللہ، تو آپ کا نام ہے عبد القادر، یوں رکھے نام رضی اللہ تعالی عنہ. شرح زرقانی کی ایک روایت سنیے، ام المؤمنین زوجہ سید المرسلین حضرت سیدہ جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے قبیلے میں تشریف لائے، یعنی جو غزوہ ہوا اس سے 3 رات پہلے میں نے خواب دیکھا کہ مدینے کی جانب سے ایک چاند چلتا ہوا آیا اور میری گود میں گر پڑا. میں نے کسی سے اس خواب کا تذکرہ نہیں کیا، لیکن جب شہنشاہ عرب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح فرمایا تو میں نے جان لیا یہی اس خواب کی تعبیر ہے. سبحان اللہ، جس کے جلوے سے عہد ہے تاباں، معدن نور ہے اس کا داماں، ہم بھی اس چاند پر ہو کر قربان، دل سنگی کی جلا کرتے ہیں. اعلی حضرت اپنے عشق کا اظہار کر رہے ہیں بارگاہ رسالت میں. میٹھے میٹھے اسلام بھائی و مدنی چینل کے ناظرین، ہماری امی جان نے پیش کی خواب دیکھ لیا تھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کرم نوازی ہوگی. سبحان اللہ، تو خواب یاد رکھیں، اس کی بھی ایک حقیقت ہے. اور قرآن پاک میں خواب کا ذکر ہے، احادیث میں خواب کا ذکر ہے. اور رحمانی خواب بھی ہوتے ہیں، شیطانی خواب بھی ہوتے ہیں، سچے خواب بھی ہوتے ہیں. قرآن پاک میں نے عرض کیا، یوسف علیہ السلام کا مشہور خواب ہے اور ابراہیم علیہ السلام کا خواب ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب کا تذکرہ بھی ہے قرآن پاک میں. بہرحال ہماری امی جان سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا قبیلے کے سردار حارث بن زرار کی بیٹی تھی. آپ جب ام المؤمنین کے شرف سے مشرف ہوئی، اس وقت آپ کی عمر مبارکہ تھی 20 سال. آپ کا مہر کتنا مقرر ہوا؟ 400 درہم. آپ نے دنیا سے پردہ کب فرمایا، کہاں فرمایا، عمر کتنی تھی، یہ بھی سن لیجیے. سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات 50 یا 60 سنہ ہجری میں مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں ہوئی. آپ نے عمر پائی 65 سال کی. یہ مدارج نبوت میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے. آپ سے 7 حدیث مروی ہیں، بخاری و مسلم میں 2-2 اور باقی دیگر کتابوں میں. آپ بڑی عابدہ اور ذاکرہ تھیں. انشاءاللہ ان کے عبادت کا تذکرہ پھر آگے میں عرض کروں گا. آپ کے بھائی عمر بن حارث، عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہما، یہ بھی شرف اسلام سے مشرف ہو کر صحابیت کے درجے سے مشرف ہوئے. آپ کی بہن عمرہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے بھی قبول اسلام کا شرف حاصل کیا. ہماری امی جان سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد حارث بن ابی زرار، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا. اور ان کے قبول اسلام کا واقعہ بہت دلچسپ ہے، ایمان تازہ کرنے والا ہے. کیوں؟ کہ اس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک معجزے کا دخل ہے. چنانچہ اسد الغابہ جلد 1 صفحہ 617 اس کا خلاصہ پیش کرتا ہوں. حارث بن ابی زرار جو کہ ام المؤمنین حضرت سیداتنا جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد ہیں، جب انہیں پتا چلا کہ میری بیٹی مسلمانوں کی قید میں اور غلامی میں چلے گئی ہے، تو بیٹی کی آزادی کے لیے فدیے کے طور پر کچھ اونٹ لے کر چلے، راستے میں ایک وادی آئی، اسے کہتے تھے عقیق۔ اپنے فدیے والے اونٹوں کو دیکھا تو دو اونٹ بہت اچھے لگے، سوچا کہ ان دو اونٹوں کو یہاں چھپا کر بقیہ فدیہ پیش کر دیتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض گزار ہوئے، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری بیٹی کو آزاد کر دیجئے اور اس کے بدلے یہ اونٹ قبول کر لیجئے۔ اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ دو اونٹ کیا ہوئے جو تو وادی عقیق میں چھپا کر آیا ہے؟ علم غیب کا یہ معجزہ دیکھ کر حارث بن ابی زرار اس قدر متاثر ہوئے کہ فوراً حلقہ بگوش اسلام ہو گئے، کہنے لگے واللہ، واللہ یعنی اللہ کی قسم عز و جل، اس بات کا تو سوائے خدا عز و جل کے کسی کو علم نہ تھا، ان کے بعد ان کے دو بیٹے اور ان کے قبیلے کے بہت سارے لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے ہمارے آقا کی، کیا شان ہے ہمارے آقا کی، سبحان اللہ۔ میرے مرشد، میرے ہادی شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، اپنے مجموعہ کلام وسائل بخشش صفحہ 153 پر لکھتے ہیں، آقا کے حاضر اور ناظر ہونے اور غیب دان ہونے کے بارے میں لکھتے ہیں، سنیے اور ایمان تازہ کیجیے۔
آپ حاضر بھی ہیں آپ ناظر بھی ہیں، ہاں خدا کی قسم تاجدار حرم سرور دو جہاں آپ ہیں غیب دان، کبریا کی قسم تاجدار حرم۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ام المؤمنین سیداتنا جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کس طرح مسلمان ہوئے، یہ واقعہ بڑا تعجب خیز اور دلچسپ بھی ہے۔ چنانچہ الاستیعاب فی معرفت الاصحاب جلد 1 صفحہ 267 حضرت علامہ ابن عبد البر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، عبداللہ بن حارث اپنی قوم کے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے دربار رسالت میں حاضر ہوئے، ان کے ساتھ چند اونٹنیاں اور لونڈی تھے، انہوں نے یہ اونٹنیاں اور کنیزیں پہاڑ کی گھاٹی میں چھپا دی اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ اسیران جنگ یعنی جنگ میں قید ہونے والوں کی رہائی کی درخواست پیش کی، محبوب رحمان نبی غیب دان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم قیدیوں کے فدیے کے لیے کیا لائے ہو؟ کہا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر شاہ بحروبر رسول انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری وہ اونٹنیاں کیا ہوئیں، وہ تمہاری لونڈیاں کدھر گئیں جسے تم فلاں گھاٹی میں چھپا کر آئے ہو؟ زبان رسالت سے یہ غیبی خبر سن کر حضرت عبداللہ بن حارث حیران رہ گئے کہ آخر حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو میری لونڈی اور اونٹنیوں کی خبر کس طرح ہو گئی؟ ایک دم ان کے اندھیرے دل میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و سچائی، آپ کی نبوت کا نور چمک اٹھا، فوراً ہی کلمہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہو گئے۔ سبحان اللہ، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملک تو ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پر عیاں نہیں۔ بارگاہ رسالت میں اعلیٰ حضرت عرض کریں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عرش پر آپ کی گزر ہے، غلاموں کے دلوں کے فرش پر آپ کی نظر ہے، ملکوت و ملک میں کوئی چیز ایسی نہیں جو آپ پر ظاہر نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ سیداتنا ام المؤمنین جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد اور بھائی کے قبول اسلام کا باعث کیا ہوا؟ معجزائے علم غیب مصطفیٰ۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اللہ تعالی کی عطاؤں میں سے ایک عطا ہے، اور اللہ تعالی نے یہ خزانے اپنے انبیاء کو عطا فرمائے، اپنے رسولوں کو عطا فرمائے، اللہ تعالی نے یہ خزانے اپنے محبوب جو کہ تمام نبیوں کے سردار ہیں ان کو عطا فرمائے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غیب کی خبریں کثرت سے عنایت فرمائی اللہ کی عطا سے۔ امت کے دنیاوی حال ارشاد فرمائے، امت کے اخروی احوال ارشاد فرمائے، شکست کی خبریں پیش کی دیں، فتح کی خبریں پیش کی عنایت فرمائیں، حیات کے بارے میں، وفات کے بارے میں، لوگوں کے قلبی اور گزشتہ اور آئندہ اعمال کے بارے میں غیب کی خبریں ارشاد فرمائیں، برزخ کے بارے میں غیب کی خبریں ارشاد فرمائیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت اور دوزخ کے بارے میں غیب کی خبریں ارشاد فرمائیں۔ اور علم غیب یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اس کا ثبوت قرآن کی کئی آیات سے۔ سورہ جن میں اس کا ذکر ہے، سورہ آل عمران میں اس کا ذکر ہے، اسی طرح سورہ نساء میں کئی آیات ہیں۔ مگر یہ یاد رکھیں کہ اس بات پر امت کا اتفاق ہے کہ علم غیب ذاتی اللہ تعالی کے سوا کسی اور کو نہیں، مگر اللہ تعالی اپنے برگزیدہ بندوں کو یعنی نبیوں کو، رسولوں کو، جس کو جتنا جس قدر جب چاہتا ہے علم غیب عطا فرماتا ہے۔ علم غیب یہ کہلاتا ہے علم غیب عطائی۔ اور میں نے عرض کیا کہ کئی صورتوں میں، کئی آیات میں اس کا بیان ہے، کیونکہ سلسلے کا وقت محدود ہے اس لیے میں نے آیتیں نہیں پڑھی۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث نمبر 2726 سنیے، اور عبادت کا ذوق اور شوق پیدا کیجئے۔ ام المؤمنین حضرت سیداتنا جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، رسول کریم نبی عظیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم بعد از نماز فجر میرے پاس تشریف لائے، میں اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھی تھی، پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بوقت چاشت تشریف لائے، تو اس وقت بھی میں وہیں بیٹھی تھی۔ چاشت کا وقت کب ہوتا ہے؟ جب سورج طلوع ہو کر خوب روشن ہو جاتا ہے۔ چاشت کے وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں بھی اس وقت اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھی تھی۔ ارشاد فرمایا، جس وقت سے میں تمہارے پاس سے گیا ہوں تم اس وقت سے ابھی تک یہیں بیٹھی ہو۔ ام المؤمنین ہم مومنوں کی ماں حضرت سیداتنا جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہارے بعد چار ایسے کلمات تین بار پڑھے ہیں کہ جو کچھ تم نے صبح سے اب تک پڑھا ہے اگر اس کا ان کلمات کے ساتھ وزن کیا جائے تو ان کلمات کا وزن زیادہ ہوگا۔ وہ کلمات کیا ہیں سنیے مدنی چینل کے ناظرین، وہ کلمات یہ ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، یعنی اللہ تعالی کی پاکی و تعریف اتنی جتنی اس کی مخلوق کی تعداد، اس کی رضا، اس کے عرش کا وزن اور اس کے کلمات کی روشنی۔ اس حدیث کی شرح سنیے، مرآت جلد 3 صفحہ 339 سے، شارح مشکات حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علی رحمت اللہ الغنی لکھتے ہیں، حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعد نماز فجر آپ کے دولت خانے سے باہر تشریف لے گئے، اس وقت آپ اپنے مصلے پر بیٹھی ہوئی ذکر اللہ اور وظیفہ پڑھ رہی تھیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نماز چاشت کے وقت آپ کے پاس واپس آئے تو انہیں اسی مصلے پر اسی طرح بیٹھے دیکھا، اللہ اکبر، یہ ازواج پاک کا شوق عبادت۔ خیال رہے کہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنی نیکیاں ظاہر کرنا ریا نہیں، دکھاوا نہیں، بلکہ ذریعہ قبولیت ہے۔ اسی طرح حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنے گناہ عرض کرنا پردہ دری نہیں بلکہ معافی کا ذریعہ ہے۔ مزید لکھتے ہیں، اور گویا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ہم نے تمہارے پاس سے جانے کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لیا جو عمل میں بہت ہلکا اور آسان ہے، اور اگر کل قیامت میں رب تعالی میزان کے ایک پلے میں تمہارا آج کا سارے دن کا یہ وظیفہ رکھے اور دوسرے پلے میں ہماری یہ کلمات، تو ثواب میں کلمات بڑھ جائیں گے۔ مفتی صاحب مزید لکھتے ہیں، ان جامع الفاظ میں ساری چیزیں آ گئیں، کوئی چیز باقی نہ رہی، لہذا یہ جامع وظیفہ ہے، اس لیے اس کا اجر بھی زیادہ ہے۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذوق عبادت آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد ذکر اللہ شروع کیا حتیٰ کہ چاشت کا وقت ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کاش ہمیں بھی نصیب ہو جائے عبادت کا شوق اور ذوق۔ دیکھیں تمام صحابیات قطعی جنتی ہیں، تمام صحابیات قطعی جنتی ہیں، یہ تو ام المؤمنین ہیں۔ قطعی جنتی ہونے کے باوجود ایسی عبادت، ایسا شوق، اور ہمیں پتہ نہیں ہمارا بنے گا کیا، ہمارا انجام کیا ہوگا، ہمارا ایمان بھی سلامت رہے گا یا نہیں رہے گا، ہم نہیں جانتے، ہمارے ساتھ نزعہ میں کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، قیامت کا 50,000 سالہ دن ہم پر کیسے گزرے گا، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا یا گناہوں کا، ہم نہیں جانتے۔ پل صراط سے کٹ کر جہنم میں جا پڑیں گے یا پار لگ کر جنت میں جائیں گے، ہم نہیں جانتے، اور پھر بھی ہم عبادت سے غافل رہیں جو کہ مقصد حیات ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ بہرحال ہماری امی جان سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا عبادت کا بہت ذوق رکھتی تھی، کاش ان کے صدقے ہمیں بھی نفلی عبادت کا فرائض کے ساتھ ساتھ شوق نصیب ہو جائے۔ اور اسلامی بہنوں کے لیے امیر علیہ سنت نے 63 مدنی انعامات جو عنایت فرمائے ہیں، اس پر اسلامی بہنیں عمل کریں، اشراق، چاش، تہجد وغیرہ کی اس میں ترغیب ہے، اس پر عمل کریں۔ ہماری امی جان چاشت کی نماز کا بہت اہتمام کرتی تھی، سنیے اس کی فضیلت، ایک فضیلت صرف عرض کرتا ہوں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1382، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاشت کی 2 رکعتیں پابندی سے ادا کرتا رہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو۔ اللہ اکبر، اس کا وقت کب ہوتا ہے؟ چاشت کی نماز کا وقت، اس کا وقت آفتاب بلند ہونے سے زوال یعنی نصف النہار شرعی تک ہے، بھاری شریعت جلد اول صفحہ 676 پر یہ لکھا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ چوتھائی دن چڑھے پڑھے۔ ہماری امی جان سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا نفلی روزے بھی رکھا کرتی تھیں، کاش ان کے صدقے میں ہمیں بھی، اسلامی بھائیوں کو بھی، اسلامی بہنوں کو بھی نفلی روزے رکھنا نصیب ہو جائیں۔ بہت فضیلت ہے نفلی روزوں کی۔ فیضان سنت میں امیر علیہ سنت نے ایک باب فیضان رمضان جو لکھا ہے اس میں نفلی روزوں کی فضیلت بھی لکھی ہے، اور مدنی انعامات میں ہر پیر کے روزے کو شامل کیا، اسلامی بھائیوں کے لیے بھی، اسلامی بہنوں کے لیے بھی۔ کاش امی جان کے صدقے میں سیداتنا جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے میں ہمیں عبادت کا شوق اور ذوق نصیب ہو جائے، اشراق اور چاشت کا ذوق نصیب ہو جائے، کاش ہمیں ذکر اللہ کا شوق اور ذوق نصیب ہو جائے، نفلی نمازوں کا شوق نصیب ہو جائے، نفلی روزوں کا ذوق اور شوق نصیب ہو جائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، مدنی ماحول دعوت اسلامی کا بہت پیارا پیارا ہے۔ اسلامی بہنیں جو اگر سلسلہ دیکھ رہی ہیں تو ان کو میں دعوت دوں گا کہ مدنی ماحول کو اپنا لیں، امیر اہل سنت کے دامن کرم سے وابستہ ہو جائیں، اپنے گھر والوں کو بھی امیر اہل سنت کے دامن سے وابستہ کر کے غوث پاک کا مرید بنائیں۔ مرنا تو ہے یہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں، اگر غوث پاک سے نسبت ہو گئی، اچھے اچھے اعمال کیے، نیکیاں کر کے گئے، توبہ کر کے گئے، تو انشاءاللہ موت ایسی آئے گی کہ وہ مثالی ہوگی، وہ قابل رشک ہوگی، قابل عبرت نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالی ہمیں اللہ کے نیک بندوں کی نسبت نصیب فرمائے، غوث پاک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، مدنی ماحول سے اخلاص کے ساتھ وابستگی عطا فرمائے، امہات المؤمنین اور بالعموم تمام صحابیات کی صحابہ کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
شرف آقا کی